نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الحجر چودہ پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را, یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. دور نہیں وہ وقت کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں, کھائیں اور پیئیں, مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کافر لوگ, ایک وقت آئے گا کہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے, وہ بھی اللہ کے اطاعت گزار ہوتے, فرما بردار ہوتے. یہ کب ہوگا؟ بعض کے خیال میں یہ موت کے وقت ہوگا جب فرشتے ان کے سامنے آ جائیں گے اور حقیقت ان پر کھل جائے گی. بعض نے یہ کہا کہ جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں اس وقت یہ تمنا کریں گے, یا پھر جب وہ جہنم میں جائیں گے اس وقت, یا اس وقت جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا کے جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے ان کو نکالا جائے گا اور جنت کی طرف لایا جائے گا, یا پھر میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو ان کو جنت میں جاتا دیکھ کر ان کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو اسی انجام کو پہنچتے. ابن ابی حاتم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی, بعض کو زانوں تک, بعض کو گردن تک, جیسے کسی کے گناہ اور جیسے کسی کے اعمال ہوں گے ویسے ہی وہ سزا پائیں گے. بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے. سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنا عرصہ رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کے نکالنے کا ارادہ کرے گا اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے دوزخی ان اہل توحید سے کہیں گے, تم اللہ پر, اس کے رسولوں, کتابوں پر ایمان لائے, پھر بھی دوزخ میں آج ہم تم یکساں ہیں. بس اللہ تعالیٰ کو ان پر ایسا غصہ آئے گا کہ اس سے پہلے ان کی کسی اور بات پر اتنا غصہ نہ آیا تھا. پھر اہل توحید کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت کی نہر کے پاس لائیں گے. اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو اسی طرح دوزخ سے نکال دیے جاتے. لیکن آج دنیا میں وہ اس بات کا احساس نہیں رکھتے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سمجھانے کے باوجود جب وہ نہیں مانتے اور دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہیں تو ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, انہیں چھوڑو کہ کھائیں پیئیں مزے کریں اور لمبی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالیں, ان قریب ان کو انجام معلوم ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, اے وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم زمانے سے ان جیسے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کے بنانے اور اس کو اس خاص طریقے پر پھیلانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین اس فضا کے اندر گھوم رہی ہے، کسی جگہ پر رکھی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کا 23.5 ڈگری پر یعنی 23.5 ڈگری پر اپنے محور پر جھکاؤ ایک ایسے پیچیدہ اور نازک حساب کتاب کا معاملہ ہے جسے نہ تو فزکس اور نہ فلسفے کے تخمینے اور فارمولے حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہی جھکاؤ 25 ڈگری پر ہوتا تو قطبین کے سرے چند ہی سالوں میں پگھل جاتے اور دنیا کے سمندر بہتے ہی برف سے اٹ جاتے، اور اگر یہ صرف کچھ ہی کم ہوتا یعنی یہ جھکاؤ 22 ڈگری پر ہوتا تو قطب شمالی کی برف سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور زندگی کا وجود زمین کے خطے استوا والے حصے میں ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہی اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ اس نے زمین کو نپے تلے طریقے سے بچھایا اور قائم کیا ہے۔ چنانچہ زمین کا پھیلانا اور اس کا حکم دینا زمین کا اس کے محور پر 24 گھنٹوں میں گردش کرنے سے بھی خاص تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ اپنی گردش کو 30 گھنٹوں میں پورا کرتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس پر اس قدر تیز اور خطرناک ہوائیں چلتی کہ یہ زندہ مخلوق کے لیے طوفان زدہ صحرا بن کر رہ جاتی۔ دوسری طرف اگر زمین اپنی گردش 20 گھنٹوں میں پوری کرتی تو زمین پر اگنے والی نباتات کی اکثریت اپنی حیاتیاتی سرگرمی پورا نہ کر پاتی اور اس طرح وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے زمین کو ایک خاص طریقے پر پھیلایا اور اس کی گردش خود مقرر کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی انسان کے رزق کا سامان ہو یا دوسری استعمال کی چیزیں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اس کی اپنی ایک خاص ترتیب ہے جس کے ساتھ وہ ان چیزوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، ایک خاص مقدار کے ساتھ ان کو پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ مقدار اپنی حد سے بڑھ جائے تو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں کوئی ہے جس کے ایمان کو صرف محتاجی درست کر سکتی ہے، اور اگر میں اس کے لیے کشادگی کر دوں تو وہ اس کو بگاڑ دے یعنی اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے، اور میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جس کے ایمان کو صرف دولت مندی درست کر سکتی ہے، اگر میں اس کو محتاجی میں ڈال دوں تو وہ اس کو بگاڑ دے۔ میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جس کے ایمان کو صرف تندرستی ہی درست رکھتی ہے، اگر میں اس کو بیمار کر دوں تو وہ اس کو بگاڑ دے۔ اور میرے بندوں میں کوئی ہے جو عبادت کا ایک دروازہ مجھ سے طلب کرتا ہے، میں اس کو اس سے روک دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کے ارادے باندھتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ زیادہ کام کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کو اگر زیادہ نیکی کر کے نیکی کا گھمنڈ ہو جائے تو ساری ہی نیکی برباد ہونے کا سبب پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ہر ایک کے لیے اس نے مختلف طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. فرمایا میرے بندوں کے دلوں میں جو کچھ ہے میں اس کو جانتا ہوں اور اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں کے معاملے کی تدبیر کرتا ہوں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. اور جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تمام انسان اپنی تمام ضروریات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا کر دیں پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں ایک سوئی کو دبو کر اس سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی سے سمندر میں کمی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں اگر وہ بندوں کو ان کی طلب کے مطابق دیتا چلا جائے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے, ان کو لینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. فرمایا پھر ہم جس چیز کو بھی نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. بار بار ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں, اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کیا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہوا کے ذریعے برابری کا کام پودوں میں سر انجام پاتا ہے. آج کی سائنس نے اس بات کو تحقیق کے ذریعے کھولا اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ حقیقت 2300 سال پہلے موجود ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پودوں میں میل اور فی میل ری پروڈکٹیو پارٹس ہوتے ہیں. میل ری پروڈکٹیو پارٹ میں پولن گرینز بنتے ہیں اور فی میل ری پروڈکٹیو پارٹ کا حصہ ان کو ریسیو کرتا ہے, وہ سٹیگما کہلاتا ہے. بیج بننے کے لیے پولن گرینز کو سٹیگما تک پہنچنا چاہیے. اس کے پہنچنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, اس میں ایک طریقہ ہوائیں ہیں کہ وہ ہواؤں کے ذریعے اس دوسرے حصے تک جا پہنچتے ہیں, لہذا اس سے بیج بننے کا عمل ہوتا ہے. بیج بنتا ہے تو آگے پھر مزید پودے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا ان الفاظ میں اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ ارسل الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. ان ہواؤں کے دوہرے فائدے ہیں, جہاں وہ پودوں کو برابر کرتی ہیں وہاں وہ آسمان سے پانی برسانے کا بھی سبب ہے. ہوائیں ہی ہیں جن کی وجہ سے پانی بادل کی شکل میں سارے فضا میں گھومتا پھرتا ہے اور جہاں جہاں مناسب مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کو برسا دیتے ہیں. وما انتم لہو بخازنین اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں, اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. یعنی یہ انسان کا کام نہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں پانی کو سمندروں سے ساری زمین پر پھیلانے کا خود سے خود انتظام کر سکے. آج بھی زمین کے بہت سے حصے جہاں پانی نہیں وہ بنجر اور ویران ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک انسان اس قابل نہیں ہوا کہ پوری زمین کو پانی سے خود اپنے طریقوں سے سیراب کر سکے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہواؤں کے ذریعے ہمیں پانی پلانے کا انتظام فرماتا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ اور اب انسان کو اس کی اصلیت اور حقیقت دکھائی جا رہی ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے دارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور اب روزے جزا تک تجھ پر لعنت ہے کیونکہ وہ ضد کا شکار ہو گیا. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک
جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. کیا خالق اپنی مخلوق کو بہکانے کا کام کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن یہی تو شیطنت ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا الزام اپنے رب کو دینا شروع کر دے سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. جو تیرے لیے خالص ہو چکے ہوں ان پر میرا کوئی زور نہ ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے خالص سونا ہوتا ہے اس پر ماحول آب و ہوا اور کوئی چیز اثر نہیں کرتی. وہ کہیں پر بھی ہو اس کی چمک مان نہیں ہوتی. آپ اس کو پانی میں ڈالیں آپ اس کو گردے میں ڈال دیں کہیں پر بھی ہوگا وہ ضرور چمک کر دکھائے گا. بالکل اسی طرح جن انسانوں کے دل ہر آلائش سے پاک ہوتے ہیں وہ اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو شرک سے پاک ہوں جن کی نیت پاک ہو جن کی کوششوں میں پاکیزگی ہو اور اخلاص ہو جن کی زندگی پاکیزہ ہو ایسے ہی لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. قال ھذا صراط علی مستقیم فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو بلکہ یہ کہ ان سے ایسا گناہ نہ ہوگا جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہو اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہو. شیطانی رویے اور انسانی رویوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ انسان سے جب خطا ہوتی ہے تو وہ احساس ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے. لیکن شیطانی رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس غلطی پر ڈٹ جائے خود کو درست کہے اور باقی سب کو غلط. ایسے ہی متکبر سرکش اور اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم جیسی چیز تیار کر رکھی ہے. فرمایا لہا سبعت ابواب اس کے سات دروازے ہیں لکل باب منہم جزء مقسوم ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. یعنی جہنم کے دروازے ان گناہوں کے اعتبار سے ہیں جن کا ارتکاب لوگ کریں. ان المتقین فی جنات و عیون بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. یہاں دونوں گروہوں کا انجام فرق بتا دیا گیا اطاعت کرنے والوں کا بھی اور نافرمانی کرنے والوں کا بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت ہے جو تم مجھ کو دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں مستثنا ہے ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے تو سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آتے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپس کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ یہاں پر اس قوم کی ہلاکت کا سبب صیحہ بتایا گیا۔ صیحہ کا مطلب ہوتا ہے زوردار چیخ، شدید قسم کی چنگھار، یعنی ایک آواز سے وہ ہلاک ہو گئے۔ شور کو ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ 175 ڈیسیبل یعنی 175 ڈیسیبل کا شور انسان کو مار سکتا ہے، یعنی اتنے شور میں انسان مر جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی زہر نہ بھی کھائے، اس کو ویسے کوئی بلٹ نہ لگے یا کوئی اور مرنے کے اسباب نہ بھی ہو، تو محض شور بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے جب وہ حد سے بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اپنے بندوں کو پکڑنا کچھ بھی مشکل نہیں، صرف ایک زوردار آواز بھی کافی ہے ان کے بج جانے کے لیے۔ اور قوم لوط پر پہلے یہی آواز آئی، ان کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، ان کی بستیوں کو الٹا کر بھی پھینکا گیا، ان کو پانی میں بھی ڈبویا گیا۔ اس قوم کے اتنے جرائم تھے کہ وہ تمام عذاب جو مختلف قوموں پر آئے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر جمع کر دیے گئے۔ وہ ان کا نا اصحاب الایکۃ الظالمین، اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا والے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، اور ان کے پورے علاقے کو بھی ایکا کہا جاتا ہے، اور تبوک کا بھی قدیم نام ایکا بتایا جاتا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکانات بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، آپ کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہ کرتا تھا، کیونکہ جن بستیوں پر عذاب آیا ان علاقوں میں رہنے بسنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ انسان ان کے اجڑے دیار کو دیکھ دیکھ کر پھر اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس پر وہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کو جاتے ہوئے وہ یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی ہوئی تھی۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس بستی پر آئے وہاں سیر و تفریح کی غرض سے نہیں جانا چاہیے، عبرت کی نگاہ سے جانا چاہیے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ اشارہ ہے سورت الفاتحہ کی طرف، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بعض حصوں کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اس رویے کے بارے میں ضرور ان سے پوچھیں گے۔ اللہ کی کتاب شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری اسی کی طرف سے ہے، اس کا ایک حکم جہاں ماننا اہم ہے دوسرا ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو باتیں اپنے دل کو لگے یا آسان لگے ان کو تو انسان لے لے اور جو باتیں من پسند نہ ہو ان کو چھوڑ دے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں آخر میں بہت خوبصورت بات کی گئی ہے کہ انسان جب لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو، پریشان ہو، ڈسکریج ہو، تو اس وقت اس کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ ذکر کے ساتھ۔ کون سے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، و کن من الساجدین۔ اور دوسری چیز سجدہ، یعنی نماز کی ادائیگی۔ نفل پڑھ کر انسان اپنے رب سے مدد طلب کرے۔ نماز کے لیے بھی لفظ تسبیح آیا ہے، اور یہاں تسبیح کے ساتھ سجدے کا ذکر ہے، اس سے مراد صلات یعنی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو، میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا۔ یعنی فرض نماز کو کے علاوہ نفل نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، اور خاص طور پر جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوری طور پر نماز کی طرف لپکتے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس یقین۔